رمضان مبارک کے آخری عشرے سے ہم گزر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ آخری جمعہ ہے جو رمضان کا آخری عشرے میں آ رہا ہے. اور اہل ایمان کا سب سے بڑا اجتماع جو ہفتہ وار ہوتا ہے وہ بھی یہ جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے, اور اسی میں سب سے بڑی حاضری اہل ایمان کی ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے حوالے سے. ہم اپنا یہ جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم فرمائی ہے اس کا حاصل کیا ہونا چاہیے. تفصیل ہم سمجھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کی روشنی میں. رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں بھی چاہیے کہ میرے احکامات کو مانے اس پر عمل کرے. بل یؤمنو بھی, اور مجھ ہی پر ایمان رکھے. لعلہم یرشدون, تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو سکے. تو ایک ہم نے سمجھا تھا روزے کا مقصد کیا ہے, وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ روزے کا مقصد ہے. روزے کا حاصل کیا ہے, وہ ہے آیت سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 کہ اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہو جائے. فیند قریب, وہ کیفیت واقعتاً بندے کو حاصل ہو جائے کہ بندہ اللہ کے واقعتاً نزدیک اور قریب ہو جائے. اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم دعا اور پھر اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دعا ایک وہ شے ہے کہ جو مومن کو ایک بہت بڑا سہارا دے دیتی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ نحل, سورہ نمل آیت نمبر 62 میں, اَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْفُ السُّوءَ, کون ہے کہ جو مستر کی جو تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو اس کی دعا کو قبول کرے جبکہ وہ اس کو پکارے نہیں اللہ کو. وَيَشْفُ السُّوءَ, اور تکلیف کو دور کر دے. یہی وہ معاملات ہیں جو ہم انبیاء کے بھی دیکھتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو پکار رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ بے شک تو ہی پاک ہے, تو ہی معبود ہے, بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی. ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی عزیز مصر کی بیوی, وہ ان کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, سخت آزمائش کا مرحلہ یوسف علیہ السلام کے لیے. تو اللہ کے حضور میں اپنی بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا تو نے مجھے نہ بچا لیا ان سے, تو میں تو ان کی طرف مائل ہی ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرما دی, ان کی عفت کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے. حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ ہے, شدید بیماری کا معاملہ, تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا سوائے ان کی بیوی کے. اللہ کو انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کہ ان کی بیماری کو دور فرما دیا بلکہ مال اور اولاد میں اور اضافہ تھا فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں سن 10 نبوی کے اندر کیا کچھ سلوک آپ کے ساتھ ایک دن میں کر دیا گیا. طائف کی گلیوں میں آپ کو لہو لہان کیا گیا. اب آپ علیحدگی میں جا کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ مجھے کن کے حوالے کرتا ہے, لیکن بہر اللہ تو میری پشپناہ پر ہے, پشپناہ ہی پر ہے تو مجھے کسی کے کوئی تکلیف نہیں, کسی کا کوئی خوف نہیں. ادھر زمین والے یہ کچھ کر رہے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا فیصلہ فرما دیا اور زمین والوں کو دکھا دیا کہ تم یہاں پر ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر لے جا رہا ہے. تو یہ ہے اللہ کا معاملہ کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْفُ السُّوءَ, کون ہے کہ جو مستر کی جو پریشانی میں ہے تکلیف میں ہے آہذاری کر رہا ہو پکار رہا ہو اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی دعا قبول کرے, یشف السوء اور اس کی تکلیف کو دور فرما دے. تو یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں کہ اسے معلوم ہو, اسے یقین ہو, اس بات پر پورا کامل اسے یقین حاصل ہو جائے کہ میری پشپنائی پر اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور اگر وہ میری پشپنائی پر موجود ہو تو مجھے کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ تفصیل اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 147 میں, اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. بَن یَخْذُلکُم فمن الذی ینصرکم من بعدہ, اچھا اگر وہ تم سے توجہ ہٹا لے, وہ تمہاری پشپنائی ساتھ کھینچ لے, تو بتاؤ پھر کون ہے کہ اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے. تو یہ ہے ایک دعا کا معاملہ جو بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے, اور نہ صرف یہ کہ ہتھیار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ پکارنے کی دعوت دیتا ہے, بار بار دعوت دیتا ہے. اسی سورۃ البقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. اسی طرح سورۃ مؤمن آیت نمبر 7 میں رب کائنات نے فرمایا ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں، اور مزید الفاظ وہ بڑے سخت ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ انقریب دلیل اور خوار کر کے داخل کیے جائیں گے جہنم کے اندر. یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جامع ترمذی کی احادیث میں بیان فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز اور اس کا جوہر ہے، اور دعا ہی عبادت ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ میری اس دعا سے تکبر کریں گے، مجھ سے مانگیں گے نہیں، وہ متکبرین ہیں، ان کو انقریب میں ذلیل اور خوار کر کے جنت میں جہنم میں داخل کر دوں گا. دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان سے اگر مانگے تو وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، رتار دیتے ہیں، دوسری تیسری دفعہ کسی کے دروازے پر جائیں تو وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ اندر سے کہلوا دیا جاتا ہے کہ صاحب گھر میں نہیں ہے یا سیٹ صاحب آفس میں موجود نہیں. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں کہ اللہ اس وقت بندے سے ناراض ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، یہ اللہ کی شان کا معاملہ. تو اب ہو نہیں سجب لکھو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور کتنا مانگنا چاہیے؟ ہم مانگنے میں شرم کرتے ہیں، اور وہ دعا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو بغیر توجہ کے کی جائے. انسان دعا کچھ پڑھ رہا ہے اور ہاتھ مل رہا ہے، جانے کیا ہو گیا، کبھی آنکھیں گھڑی کی طرف جا رہی ہیں، کبھی آنکھیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، کبھی ادھر جھانک کے دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر جھانک کے دیکھ رہا ہے. فرمایا کہ جس دعا میں توجہ نہ ہو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا. لیکن کس حد تک مانگنی چاہیے؟ جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اور ایک اور حدیث میں کہ اگر نمک بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. راجی کے اسباب کے تحت یہ دنیا چلے گی، تمہاروں کے پڑوسی ہی، یہ کسی خاتون کی پڑوسنی اس کو نمک دے دے گی استعمال کے لیے، لیکن اصلا یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ ہے کہ اس حد تک ہے کہ جوتے کا تسمہ مانگنے کا معاملہ ہے یا نمک بھی مانگنے کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. پھر اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے اور اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کا ایک بندہ آج اسی کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. تو اگر اللہ کو واپس لوٹا دے ہوئے شرم آتی ہے تو پھر ہمیں مانگنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا والوں پر توکل کیوں کرتے ہیں؟ آخر شاید اس کے دینے سے کچھ مجھے مل جائے گا، اس کے کرنے سے کچھ ہو جائے گا، اس کا ہاتھ مجھے لگ گیا تو میں عزت پا جاؤں گا اور عالمی سطح پر چلے جائے گی. فلاں فلاں انسٹیٹیوشن ہیں، ان کی آشیرواد ہمیں مل گئی تو ہم کامیاب رہیں گے، اتنا بڑا قرضہ مل جائے گا سودی تمہاری معیشت درست ہو جائے گی. اللہ کا معاملہ ہے کہ اس کے در پہ جانا چاہیے، اب انہیں صرف مجھ سے مانگو السجب لکم، میں تم سے قبول کروں گا. تو یہ معاملہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور ترغیب یہ ہے کہ اس کو ہاتھ واپس خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ کن کن اوقات کے اندر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. ایک تو قرآن شان بیان کرتا ہے اہل ایمان کی، مستغفرین بالاسحار، کہ اللہ کے محبوب بندے تو ہیں جو سحر کے اوقات میں اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر، اور پکارتا ہے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اس کو گناہوں کو معاف کروں. ابھی اللہ کی پکار ہے، ہر رات کے اندر ہے، کوئی شب قدر کی اس میں تخصیص نہیں ہے، رمضان کی ہی کسی رات کی تخصیص نہیں، ہر رات میں اللہ پکارتا ہے کہ سوال کرنے والا ہو، دعا کرنے والا ہو، بخشش مانگنے والا ہو، میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. اور ایک اور بڑا پیارا انداز ہمیں ملتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ اللہ تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف آیا کہ نہیں آیا. بخاری شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ وعدہ ارشاد فرماتا ہے، گویا کہ حدیث قدسی، میرا بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ اگر کسی محفل میں کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس کے اندر. میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں. اور اگر میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی پکار، ہر رات میں بھی وہ پکار جو ہم نے سن لی ابھی، اور یہ اللہ کا پکارنا، ہر لمحے اللہ کی طرف سے پکارنا کہ آؤ تو صحیح میری طرف، بڑھو تو صحیح، ایک قدم تو آگے بڑھو. بڑھانے کی توفیق بھی وہ دے گا نو ڈاؤٹ، لیکن پہلا یہ عمل بندے کو خود کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے کہ چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا، اپنی مغفرت کو لے کر آؤں گا تمہارے لیے، اپنی رحمت کو لے کر آؤں گا تمہارے لیے. لیکن شرط لازم یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. لیکن اس حوالے سے ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ سے جو ہمارا معاملہ ہے وہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں. چنانچہ یہی آیت ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ قریب ہی ہوں، اور جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. لیکن شرائط ہے اس کے، وہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں. نمبر دو، بل یؤمنوا بی، ایمان مجھ پہ رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت یافتہ ہو سکے. تو اللہ کے ساتھ اصل میں بندے کا معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ ہے. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 152 ہے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ دعا قبول کروں گا، اس بات کی تمہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. لیکن فلیستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میرے احکامات پر عمل کریں. بل یؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھیں. یہ ہے اصل میں بڑی کڑی شرط، کہ جو پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں. اللہ کے احکامات پر اگر عمل نہ ہو تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. اس میں سے تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ذاتی زندگی کے حوالے سے، ایک حقوق العباد کے حوالے سے، اور ایک اجتماعی معاملات کے حوالے سے. اور وہ تینوں باتیں احادیث میں موجود ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ذاتی زندگی ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے وہ مال حرام. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شخص سے دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہو، بہت دور سے، اس کا چہرہ وہ غبار آلود ہے، اس کے لباس اس پر مٹی پڑ گئی ہے، اور بڑا تھکاوٹ کا اس کا چہرہ ہے، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ کو پکار رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کی غذا وہ حرام کی، اس کا وہ مشروب پینا وہ حرام کا، اس کا لباس وہ حرام کا، اس کا جسم پلا بڑا وہ حرام سے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ ایک ہی بات ہے سمجھ لینے کی کافی ہے، اگر ذاتی زندگی میں معاملات کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی، جس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے مال حرام، جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس نافرمانی کی بنیاد پر دعا پھر جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے. حقوق العباد میں مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو قطع تعلق ہی کرتا ہے، رحمی رشتے دار ہے، قریبی رشتے دار ہے، ان سے تعلق کو قطع کرتا ہے، ایسے شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اسی طرح اجتماعی سطح پر آ جائیے، اس امت کا فریضہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اسی لیے اس امت کو پیدا کیا گیا اور اسی لیے اس امت کا خیر امت ہونے کا معاملہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو، یہ اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے. لیکن جامع ترمذی کی حدیث سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے، دیکھو اللہ کا پھر عذاب تم پر آئے گا، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں. تو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ذاتی زندگی کے حوالے سے مال حرام کا معاملہ، حقوق العباد کے ضمن میں رشتے داروں کے ساتھ قطع تعلقی کا معاملہ، یا اجتماعی زندگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر یہ نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں تو پھر قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، والی شرط تم نے پوری نہیں کی، دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. بل یؤمنوا بی، اور ایمان مجھ پہ رکھیں، پورے یقین کے ساتھ بندہ دعا مانگے. وہ بات نہیں کہ جس عرض کیا گیا کہ توجہ نہ ہو اللہ کی طرف، یقین کامل ہو، نفع نقصان کا پورا اختیار کس کو حاصل؟ اللہ تعالیٰ کو. یہ دعا میں سکھائی گئی ہر فرض نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے وہ کوئی دلوا نہیں سکتا، اور کسی صاحب اختیار کا کوئی اختیار تیرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ یقین ہو، نفع وہیں سے ملے گا، نقصان کا اختیار اللہ کو حاصل، اتنا ہی ملے گا جتنا میرے مقدر میں، اور جو کچھ مجھے وہ دے گا اسی میں میرے لیے بہتری ہے، مجھے قرار کرنی چاہیے، جو نہیں دیا تو اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی، وہ میرے مقدر میں نہیں تھا، میرے لیے بہتر نہیں تھا، اللہ نے نہیں دیا. یہ دو شرائطیں جو اس آیت میں آ رہی ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکامات پر عمل کریں، بَلْ يُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، تو پھر اللہ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. اللہ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں اور اسی پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہوں تاکہ وہ ہماری دعائیں قبول کریں. اس میں ایک حدیث کا اور اضافہ کر لیجئے کہ دعا کی قبولیت کی بھی کچھ صورتیں ہوتی ہیں. تین صورتیں ہیں جو ایک حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا تین طریقے سے قبول ہوتی ہے. نمبر ایک، جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے وہی عطا فرما دی، یہ بہتر تھا، اللہ نے دے دیا تمہارے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت تمہاری کسی مصیبت کو، کسی بلا کو ٹال دے گا، دور کر دے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی چیز مانگ لیں تو جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. بچہ ہے، وہ انگارے کو دیکھ کر دیکھ رہا ہے کہ بڑی روشنی اس میں آ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، اس کو وہ انگارا لینا چاہتا ہے، آپ اس کو منع کر دیں، اس لیے کہ آپ کو پتا کہ انگارا بچے کے لیے نقصان دے. تو نمبر دو، اس کی صورت یہ ہے کہ جو چیز مانگی گئی وہ ہمارے حق میں اگر بہتر نہیں تو اللہ نہیں دے گا، لیکن یہ کہ اللہ اس دعا کی بدولت کسی مصیبت کو ہم پر سے ڈال دے. نمبر تین، جو سب سے اہم ترین صورت ہے دعا کی قبولیت کی، وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو کچھ نہ ہو اس دعا کے نتیجے میں، لیکن اس دعا کا اجر و ثواب اللہ آخرت میں جمع فرماتے ہیں. اور بعض روایات کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جب بندے کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، تم نے یہ کیا تمہیں یہ دیا جائے گا، تم نے یہ کیا تمہیں یہ دیا جائے گا، جب یہ کچھ معاملہ ختم ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے یہ بھی لے کر جاؤ. وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تمہاری یہ وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. اس ثواب کو دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سب اللہ تعالیٰ یہیں پر دے دیتا. تو یہ ہے اصل میں ایمان کا مسئلہ، یہ ہے کمپنسیشن جو بندہ مومن کو آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم حلال کا بھی اہتمام کریں اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم اسی پر یقین رکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے اس سے دعائیں مانگی اللہ نے اس کی توفیق دے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ آخرت میں جو ثواب جو اللہ عطا فرمائے گا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اب اتنی سب بشارتیں تو ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ قبول فرماتا ہے، سنتا ہے، ہاتھ تمہارے سامنے اپنے، تمہارے ہاتھ اگر تم پھیلاؤ تو لوٹاتے اس کو شرم آتی، نہ مانگو تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح تم اس کی طرف آ جاؤ، وہ رات کے آخری حصے میں تمہیں پکارتا ہے کہ دعا کرو، سوال کرو، بخشش مانگو، میں دے دوں گا. اس کے بعد بھی ہوتا کیا ہے؟ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کر، اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، اور یہی وہ ہتھکنڈا ہے کہ جو مذہبی مشرکین نے اختیار کیا. وہ کیا ہوتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تمہاری کیا حیثیت کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو؟ تمہارے اندر ایسی حیثیت کہاں، ایسی کیپیسٹی کہاں کہ تم براہ راست اللہ کو پکار سکو؟ ہاں، یہ فلاں کی مٹھیاں گرم کر دو، یہ فلاں کے ذریعے سے آگے. اب وہ جن کو جیسے اولیاء اللہ کو ذریعہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مواحد تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن جن کو اپنی تجوریاں بھرنی ہوتی ہیں ان نذرانوں سے جو پیش کیے جاتے مزاروں وغیرہ پر، آستانوں وغیرہ پر، وہ لوگوں کو اس طرح بے وقوف بناتے ہیں کہ صاحب تمہاری کیا حیثیت کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکار. اس اعتبار سے جان لیجیے کہ کبھی بھی مایوسی کا حملہ ہم پر نہ ہے، اسی کے مایوسی ہمارے دین میں کفر ہے، حرام. سورہ یوسف میں الفاظ ہے، انہ لا یسر روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. تو کبھی انسان اتنی ساری بشارات کے باوجود بھی ممکن ہے یہ حملہ اس پر آ جائے، میں کیسے اللہ کو پکار سکتا ہوں، میں نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، میری زندگی تو ایسی سیاہ ہے، بالکل گناہوں سے اٹی ہوئی ہے، میرا کیا مقام کہ میں اللہ کو پکاروں، کیسے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیسے میری بخشش ہو جائے گی، کس منہ سے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. یہ ہے جو ایک حملہ انسان پر کبھی آ جاتا ہے. اس حوالے سے پورے قرآن کریم کے اندر جو سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے پورے قرآن کی، وہ ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53. فرمایا اس میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیا، آلودہ کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یا معاف فرما دے گا، دونوں ترجمے ممکن ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ کن کو پکار رہا ہے؟ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، ممکن ہے جنہوں نے وہ گناہ کیے ہوں کہ جس سے اللہ کا عذاب بھڑکتا ہو. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ان بندوں سے کہہ دیجیے، پھر بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. دنیا میں ہماری خواہش کے خلاف کوئی ذرا سی بھی حرکت ہو جائے، ہمیں کس قدر غصہ آتا ہے. خواہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کا ہی کوئی فرد کیوں نہ ہو، کتنا غصہ آتا ہے. اور فیملی سے باہر کوئی اور اگر ہو تو اس سے ہم بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اس کا نام لینا تو کیا سننا بھی گوارا نہیں کریں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یا معاف فرما دے گا. فعل مضارع کے اعتبار سے ترجمہ ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے. اس اعتبار سے جان لیجئے، اگر انسان مایوس ہو بھی جائے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کیا اللہ کے سوا کوئی ڈر ہے کہ جہاں پر جا کے وہ معافی مانگے؟ اللہ کے سوا کسی کو اختیار ہے کہ بندے کی دعا قبول کرے؟ اللہ کے سوا کسی کو اختیار ہے کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرے؟ تو لا محالہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہوگا. چنانچہ یہ بات آتی ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 118 میں، جہاں وہ تین صحابہ کا واقعہ ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. غزوہ تبوک میں ذرا وہ سستی کا مظاہرہ ہو گیا اور پیچھے رہ گئے تھے. بہرحال بڑا سخت ان کا بائیکاٹ بھی ہوا تقریباً 50 دن تک، لیکن ان کی شان قرآن نے کیا بیان کی؟ وہ دنو، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، اللہ ملجا اللہ الی، کہ اللہ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ ہے ہی نہیں، کوئی پناہ نہیں سوائے اس کے بندہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو جائے. بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بچہ اگر شرارت کرتا ہے تو ماں اس کو مار دی ہے، جتنا ماں مارتی ہے اس کو اتنا ہی بچہ ماں کی چھاتی سے جا کے لگ جاتا ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو مار رہی ہے یہی کھلائے گی مجھے، یہ جو مار رہی ہے یہی میرے کپڑوں کا خیال رکھے گی، یہ جو مار رہی ہے یہی میرے دیگر ضروریات کا خیال رکھے گی. تو جتنا وہ اس کو مارتی ہے وہ اتنا ہی ماں کی طرف لپکتا ہے. یہ ہے جو بندے سے اس کی بندگی کا تقاضا ہے، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اس حوالے سے ہمیں بڑی پیاری پیاری احادیث ملتی ہیں. مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے اور پکارتا ہے کہ آ جاؤ، اگر کسی نے رات میں گناہ کیا میں اس کو معاف کروں. اللہ رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، پکارتا ہے کہ آ جاؤ، اگر کسی نے دن میں گناہ کیا وہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کروں. اور یہ پکار اللہ کی جاری رہے گی اس دن تک کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی کہ قیامت برپا ہو. اب دیکھیے رات دن کی پکار آ گئی، ایک پکار ہم نے سنی تھی رات کے آخری حصے کی، یہ پکار 24 گھنٹے کا معاملہ ہے، کسی وقت تو آ جاؤ، جس وقت بھی آ جاؤ گے وہ تمہاری دعا کو سننے کو تیار ہے، تمہیں معاف کر دینے کو تیار ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جامع ترمذی میں، کلو بنی آدم خطاؤں بخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم، تمام کے تمام انسان گناہگار خطا کار ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ بہترین گناہگار وہ جو توبہ کر لیتے ہیں. اس لیے کہ توبہ گناہ ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے انسان سے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں رکھی، فالحما فجورہا وتقواہا، سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی قوت بھی رکھی اور بدی کی قوت بھی رکھی. ایک اجتہادی خطا ہم کہہ سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی. تو یہ کوئی اتنی بعید بات نہیں کہ بندہ وہ بھی سے گناہ ہو جائے, ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت بعید ہے کہ گناہ کے بعد وہ لوٹ کرنا ہے اللہ کے, پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو آدم کی آدمیت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, فوراً اللہ کے حضور میں جھک گئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 23, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ, ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا, ہم پر رحم نہ فرمایا, تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں. یہ ہے انسان کی انسانیت کا تقاضا, یہ ہے آدم کی آدمیت کا تقاضا. اسی کو اللہ کے رسول فرمانے کہ تمام کے تمام انسان گناہگار خطا کار, لیکن بہترین کون ہے؟ جو گناہ کے فوراً بعد اللہ کے حضور میں توبہ کر لیتے ہیں. اسی طرح ابن ماجہ شریف میں حدیث سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے لوٹ آنے والا, گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. ایسے اللہ اس کو پاک فرما دیتا ہے, بشرطے کہ پوری خلوص نیت کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. یہ حدیث بھی میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ جب ایک بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے, بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اس کی مثال دی کہ تم میں سے کوئی شخص صحرا میں اپنی سواری پر سوار چلا جا رہا ہے, اس پر اس کا ساز و سامان موجود ہے, راستے میں اس کو نیند آتی ہے, وہ سو جاتا ہے, جاگتا ہے تو کہیں اس کا نہ اونٹ, اس کا جو بھی سواری ہے اونٹ ہے, نہ کوئی ساز و سامان ہے, اس کو نہیں ملتا. تلاش کر کے پھر اس کی آگ لگ جاتی, تھک جاتا ہے, تھک ہار کے پھر سو جاتا ہے. اب دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو اس کا اونٹ بھی اس کے سامنے ہے اور اس کا ساز و سامان بھی اس کے سامنے ہے, گویا کہ اس کی پوری زندگی اس کو واپس مل گئی. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ پھر وہ کہتا ہے, اللہم انت عبدی, اللہ تو میرا بندہ ہے, وانا ربک, اور اللہ میں تیرا رب ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الفاظ ہیں, اخطا من شدت الفرح, یہ اسے غلطی ہو گئی, یہ اسے خطا ہو گئی اس کی خوشی کی شدت کی وجہ سے, خوشی میں وہ دیوانہ ہو گیا اور کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ اس کی خوشی کا عالم آپ دیکھیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے, پلٹ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, تو اس سواری والے سے یا اونٹ کہہ لیجئے, اونٹ والے سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ. تو اللہ تو اتنے مواقع دینے کو تیار ہو اور اللہ تو اس قدر معاف کرنے کو تیار ہو, اس قدر خوشی کا بھی اظہار کرتا ہو, اس کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو قصور کس کا ہے؟ پھر بندے کا قصور. اس اعتبار سے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم رمضان مبارک کی 26 روزے سے اس وقت گزر رہے ہیں اور بس 3-4 دن کا ہی معاملہ ہے. زندگی موت کا بھروسہ نہیں کہ رمضان مکمل ہو سکے نہ ہو سکے, اور زندگی موت کا بھروسہ نہیں کہ اس کے بعد یہ مبارک ایام اور یہ مبارک رات ہمیں میسر آ سکے. زندگی موت کا بھروسہ نہیں کہ جو کیفیت اس وقت ہماری ہو جاتی ہے جب قرآن کی آیات بیان ہوتی ہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان ہوتی ہیں, نوالوں کی یہ وقت پھر ملے نہ ملے, دین اینڈ دیئر فوراً ہی بندے کو سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ کے حضور. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاملہ دو طرفہ ہے اللہ کے ساتھ, ادعونی استجب لکم, وہ کہتا ہے نا مجھ سے مسلم مانگو میں دوں گا, لیکن معاشرت کیا بتائی سورہ البقرہ میں, بل یستجیبوا لی بل یؤمنون بی, انہیں چاہیے میرے احکامات کو مانے اور مجھے پر ایمان رکھے. جیسے دعا کا معاملہ ہے ایسے ہی توبہ کا معاملہ ہے. اس توبہ کو بھی ہمیں اپنے آپ کو مستحق بنانا پڑتا ہے اس کے حوالے سے. قرآن کریم کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور میں توبہ کرو سچی اور خالص توبہ, پوری توبہ نہیں, کام چلانے والی توبہ نہیں, سچی اور خالص توبہ. وہ کیا ہے؟ ابن جریر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی باتیں بیان کی گئی, اور صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شرائط بیان کرتے ہیں. وہ شرائط ہیں اصل میں, نمبر 1, جو گناہ ہو گیا اس پر سچی ندامت کا اظہار کرے انسان کہ گناہ مجھ سے ہو گیا, اور نمبر 2, اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا, آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. نمبر 3, جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کو بالفعل ترک کر دے. سودی نظام کا معاملہ ہے, سودی کاروبار ہے, رشوت کا معاملہ ہے, اسی طرح نمازیں ترک رکھی ہیں, زکات نہیں دے رہا ہے, بے پردگی کا معاملہ ہے, فضول رسومات ہیں جو شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی ہیں, یہ سب کا جائزہ میں لینا ہوگا. تو جس گناہ میں ملوث انسان اس کو بالفعل ترک کر دے. نمبر چار, اگر دو بندوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے. اللہ معاف نہیں کرتا ہے. ماں باپ کا حق مارا ہے, اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہے, بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے, شوہر کی نافرمانی کر لی ہے, رشتے داروں کا حق مارا ہے, کسی یتیم کا مال غصب کیا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, جب تک ان سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ معافی کرتا ہے. تو چوتھی شرط ہے حقوق العباد کے حوالے سے بندوں سے معاملہ درست کر لینا. اور پانچویں ایک اور شرط لگاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ, وہ یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں گھلاؤ اور کھپاؤ اور لگاؤ, تاکہ کسی درجے میں اگر گناہ کی لذت تمہیں حاصل ہوئی تھی اس کا اثر زائل ہو جائے اللہ کی اس اطاعت میں منہمک ہو جانے کے نتیجے میں. یہ پانچ شرائطیں سچی توبہ کی. نمبر ایک, پوری سچی ندامت ہو دل کے اندر. نمبر دو, آئندہ نہ کرنے کا عزم. نمبر تین, بالفعل گناہ کو بندہ ترک کر دے. نمبر چار, حقوق العباد میں کوتاہی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری. اور نمبر پانچ, بالفعل اطاعت پر آ جائے اور کھپائے اپنے آپ کو اس کے اندر. اور جان لیجیے کہ سچی توبہ یہی ہے کہ بندہ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائے. توبہ کے معنی لوٹنے کے, اس کا عمل, اس کی سیرت و کردار, اس کے شب و روز گواہی دے کہ یہ لوٹ کر اللہ کی طرف آ گیا ہے. اللہ نے اس سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اسی کو قرآن بیان کرتا ہے سورہ توحہ میں آیت نمبر 82 میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اللہ گارنٹی دیتے ہیں بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں, لیکن کسے؟ لمن تابا وآمنا وعمل صالحا ثم اهتدى, جو لوٹ آیا واقعتاً اللہ کی طرف اور جس نے عمل کیا نیک, ثم اهتدى, پھر ہدایت کے راستے پر وہ گامزن ہو گیا. یہ اصل توبہ, ان کے متعلق اللہ کہتا ہے میں بالکل ان کو واقعتاً معاف کر دینے والا ہوں. لیکن لوٹ آؤ پورے اپنے سیرت کے ساتھ, اپنے پورے کردار کے ساتھ, اپنے پورے طرز عمل کے ساتھ, زندگی تمہاری بتائے گی تم واقعتاً اللہ کی طرف لوٹ کر آ گئے. ان شرائط کے ساتھ توبہ ہو تو یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہی بات ہے جو اس سورہ زمر کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 53, کہ میرے نبی میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے یا بخش دے گا, اور بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اسی کی شرط ہے جو آیت نمبر 54 میں آ رہی ہے سورہ زمر میں. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ, اور جھکا دو اپنے آپ کو. اسلام کیا ہے؟ تو سبمٹ ٹو سرینڈر, کاملتاً مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے حضور میں محبت کے جذبے کے ساتھ. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. رجوع جاؤ اللہ کی طرف اور جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. تم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 55, اس میں قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کا ایک بنیادی ذریعہ کیا ہے. فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, اور پیروی کرو اس عمدہ کلام کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. من قبل یأتیکم العذاب بغتتاً, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے. وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں اس کا شعور تک نہ. یہ عمدہ کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن کریم. دعا کے لیے اللہ کو تھامنا ہے, اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. توبہ کے لیے بھی اللہ کو تھامنا ہے, اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. صراط مستقیم بھی اللہ کو تھامنے سے ملتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 101, فمن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم, جو اللہ کو تھام لے اللہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کو کیسے تھامے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو. اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق فرما دی جامع ترمذی میں, ہوا حبل اللہ المتین, یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو گویا دعا کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے, اور یہاں سورہ زمر میں کہا جا رہا ہے کہ توبہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ, اس اللہ کی طرف پلٹنے کے اعتبار سے, اس کی طرف رجوع ہونے کے اعتبار سے, اس کو تھامنے کے اعتبار سے, اس سے تعلق مضبوط کرنے کے اعتبار سے اللہ نے اپنا کلام تمہیں عطا فرما دیا. یہ تمہیں گائیڈ کرے گا, یہ تمہیں پوری زندگی کی رہنمائی دے گا, یہ تمہیں بتائے گا کون سی شے جو اللہ کے قرب کی طرف تمہیں لے جائے گی, اور کون سی شے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے تمہاری توبہ بیکار ہو جائے گی, جس کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. یہ وہ قرآن, اسی کو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ممدود من السماء الى الارض, یہ قرآن یہ رسی اللہ کی آسمان سے زمین تک تنی ہوئی, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں دوسرا سرا تمہاری طرف, تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. تو اس توبہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وقت تبھی احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور پیروی کرو اس عمدہ کلام کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور تک نہ. یہ ہے جو پوری زندگی کا معاملہ, اس قرآن کو تھامنے کا معاملہ, اور یہ اصل میں ہے کتاب ہدایت جس کی پیروی کا حکم دیا گیا. کتاب ثواب ہے, کوئی شک اس میں نہیں, لیکن اس کا اصل بنیادی مقصد ہدایت ہے. اس حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رجوع ہونے کے لیے قرآن کی طرف آؤ, تو ہمارا اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیا ہے, کیا رویہ اس قرآن کے ساتھ, کیا محض اتنا ہی تو نہیں کہ صرف دکان میں برکت کے لیے رکھ دیا جائے, کسی تقریب میں برکت کے حصول کے لیے کسی کانفرنس میں تلاوت کرا لی جائے, بچی کو یا تو اس کے سائز سے گزار دیا جائے نکاح کے موقع پر, رخصتی کے موقع پر, یا اس کو جہیز میں دے دیا جائے, یا کسی کا انتقال ہو گیا تو چند اس کے قرآن شریف کے لا کے مسجد میں رکھوا دی. کیا ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ اتنا ہی تو نہیں کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, اتنا ہی تو معاملہ نہیں اس قرآن کریم کے ساتھ. یہ قرآن تقاضا کرتا ہے ہر بندہ مومن سے پانچ حقوق. نمبر ایک, اس پہ حقیقتاً ایمان لایا جائے جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے, اور اس کا تعلق ہے دل سے ماننے سے. دل میں اہمیت ہوگی دنیا کے مال و اسباب کی, شب و روز اسی کے لیے لگیں گے, اور دل میں اہمیت ہوگی اگر قرآن کی, تمہاری زندگی بتائے گی کہ سب سے بڑی نعمت قرآن. قرآن خود کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون, سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں, جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے سب سے بڑھ کر جمع کیے جانے کے قابل ہے اللہ کی کتاب قرآن. تو پہلا حق ہے اس پہ حقیقتاً ایمان لایا جائے. نمبر دو, اس کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کی توفیق اللہ نے عطا فرمایا, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر تین, تلاوت کے اصل معنی پیچھے پیچھے چلنے کے, مراد اس کو فالو کرنا. تو تیسرا, اس قرآن کریم کا یہ کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, کیا کہتا ہے یہ, اللہ نے کیا ہدایات مجھے عطا فرمائی. وہ اللہ کہہ رہا ہے رجوع میری طرف ہونا ہے تمہیں, لیکن اس کے لیے قرآن دے رہا ہوں میں, تو معلوم کریں کہ قرآن چاہتا کیا ہے, ہم کن باتوں کا حکم دیتا ہے, کن باتوں سے منع کرتا ہے. اس اعتبار سے کم از کم وہ لوگ جو پڑھے لکھے افراد ہیں, ان کو تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے انگریزی سیکھ لی جو بہرحال ہماری مادری زبان نہیں, امپوز کر دی گئی ہم پر, اور غلامانہ ذہنیت ہے جس کی بنیاد پر آج وہ چل رہی. کیا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں دنیا کے اعتبار سے کوئی ایکسکیوز ان کے پاس ہے کہ اللہ کے حضور پیش کر سکیں کہ اللہ تیرا قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا, کیوں نہیں سیکھ سکتے وہ عربی زبان چند مہینے لگا کر کہ رحمان کا کلام رحمان کے الفاظ سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاؤں, ترجمہ انسان کا ہوتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے. پھر دروس قرآن کی محافل ہے, دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہے, ایک سالہ کورس ہے, پوری پوری زندگی ہم 20-20 سال لگا دیتے ہیں, کس لیے, کسی ایسی کوالیفیکیشن کے لیے کہ جس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, دنیا کے اعتبار سے چند ہزار کی نوکری تھوڑی بمشکل ملتی ہے شہر کراچی کے اندر, یہی اینڈ ریزلٹ ہے نا اس کا, 20-20 سال اس کے لیے لگ رہے ہیں. تو دنیا کی عظیم ترین نعمت کے لیے کیا ہمارے پاس 9.5 مہینے 10 مہینے نہیں ہے کہ قرآن کے لیے وقت لگائے ہم. الحمد للہ قرآن اکیڈمی 15 دسمبر سے ایک سالہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے, خواتین کے لیے پابندہ شرکت ہے, اس میں اہتمام ان شاء اللہ تعالیٰ. آئیے, 9.5 مہینے لگانے کو بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پروفیشنلز آئے ہیں, بزنس مین آئے ہیں, بیوروکریٹس الحمدللہ وہ آئے ہیں, چھٹی لے کر آئے ہیں, کسی کی روزی نہیں رکتی, کوئی بھوکا نہیں مرتا. عبادت کرنا ہماری ذمہ داری, جس فراہم کرنا اللہ کا معاملہ ہے, اس پہ توکل کیجیے. یہ ہے کہ سمجھنا اس لیے کہ تاکہ اس سے ہدایت مل سکے. نمبر چار, یہ قرآن تقاضا کرتا ہے اس پر عمل کیا جائے, اس لیے کہ ہدایت ہے اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے. ذاتی زندگی میں فوراً ہے, تحیہ کریں کہ جس اللہ نے ہمیں توفیق دی رمضان مبارک میں مسجدوں کو آباد کرنے کی, جس کا تقاضا پورے سال نماز ادا کرنے کا ہے ہم ادا کریں گے، کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ اسی طرح اور معاملات کو دیکھ لیجیے، حقوق العباد کی ادائیگی کا معاملہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح نافرمانی کے بہت سے کام ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، چن چن کر ان کاموں کو دیکھیں، ذاتی زندگی میں فوراً قرآن کریم پر عمل، اور اجتماعی زندگی میں ہم مجبور ہیں، ایک باطل نظام ہے اس وقت، ایک ظالمانہ نظام ہے، اس کو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری، اس لیے کہ اگر اجتماعی نظام کے تحت بھی اللہ کے احکامات پر عمل نہ ہو تو یہ جزوی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تو قرآن کا چوتھا حقیقی اس پر عمل کیا جائے ذاتی زندگی میں فوراً، اجتماعی زندگی کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی انقلابی جد و جہد کی جماعت اختیار کرنی ہوگی تاکہ اللہ کے ایکسکیوز پیش کر سکے کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی اجتماعی معاملات میں بھی تیرے احکامات کے نفاذ کے لیے، میں کامیاب نہیں ہو سکا اللہ کو مجھے معاف کرنا، میں کوشش کر رہا تھا، یہ کوشش کریں گے تو کم از کم اللہ کے عذر پیش کر سکیں گے، اور پانچواں اس قرآن کریم کا یہ کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ پانچ حقوق ہے، اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مشہور کتاب، اردو انگریزی دونوں میں موجود ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یا اگر چھوٹا کتاب سے لینا چاہیں تو قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں، اس میں حقوق کی تفصیل آپ کو ملے گی، تو یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے اللہ کے حضور میں، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ جھکاؤ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں، اور بتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم ایاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور اتباع کرو اس بہترین کلام کی قرآن کی جو نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں شعور تک نہ ہو، معلوم کیا ہوا؟ عذاب سے بچنے کے لیے بھی قرآن سے تعلق ضروری ہے، رب کی طرف رجوع ہونے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے رب کی طرف رجوع ہونا ضروری، اور اس کے لیے شرط لازم کیا ہے؟ قرآن کی طرف، عذاب سے بچنے کے لیے قرآن کریم، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27، خود اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا گیا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس قرآن کے علاوہ بھی پناہ نہیں ملے گی، یہ پناہ ہے بندہ مومن کے لیے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک آلہ ہے ہمارے پاس، اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے ایک ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما، اس کے بعد قیامت کی حسرت کا ذکر ہے سورہ زمر کی اس مقام پر، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص تمہیں سے کہے کہ ہائے افسوس ہے یہ مجھ سے اللہ کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی اور میں ہنسی مذاق اڑانے والوں میں لگا رہا، دنیا کے معاملات کے لیے میرے پاس وقت موجود تھا لیکن اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے مجھے، اللہ کی کتاب کی طرف آنا ہے مجھے، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا، یہ حسرت تمہیں سے کسی کو قیامت کے دن نہ ہو، او تقولا یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں سب سے بڑھ کر تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا، نافرمانی سے بچنے والوں میں سے ہوتا، او تقولا حین ترى العذاب، یہ جب وہ دیکھ لے عذاب کو لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، تو وہ دیکھے گا ایک مرتبہ مجھے لوٹا دیا جائے دنیا میں تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، سب سے بڑی عزت اور رسوائی قیامت کے دن کی، اللہ کا احسان ہے کوئی بات آج ہمیں سمجھا رہا ہے، آج آ جاؤ میری طرف، میری پکار پر لبیک کہہ لو، میرے حضور میں توبہ کر لو، میری اس کتاب کو تھام لو، میں تمہیں بخش دوں گا، اور دیکھو تمہیں میں نے بتا دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہاری ہی کیفیت ہو کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم ہدایت نہیں پا سکے، اللہ ایک موقع دے دے میں جا کے نیکوکار بن جاؤں گا، کسی کو موقع نہیں دیا، زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بلا مانگے اس نے عطا فرمائی، اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور یہ وقت ہے آج ہمارے پاس، نہ معلوم کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، نہ معلوم اگلے لمحہ میں میسر آئے کہ نہ آئے، آئے اس کے حضور میں سچی توبہ ہم کر لیں اور اللہ کی اس کتاب کو تھام کر اس سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، قرآن اس کے بعد پہلا نتیجہ بیان کرتا ہے آخرت کے حوالے سے، بلا قد جاءت کا آیاتی، یقین تیرے پاس میری آیات آتی تھیں، فقد دبت بها، تو نے میری ان آیات کا اس قرآن کا انکار کیا، واستکبرت تکبر کیا، فکنت من الکافرین، اور کفار میں سے، یہ قرآن کا انکار وہ جو نہ ماننے والے کرتے ہیں، اور ایک انکار کیا ہے اس کے مقابلے دنیا کو ترجیح دے دینا، تکبر کیا ہے دنیا کی مصروفیات کے وقت انسان کے پاس موجود جس میں سے بہت سی نافرمانی پر مبنی ہوتی، آج آٹھ گھنٹے کے میچز ہیں، ٹیلی ویژن پہ نہ جانے کیا کچھ خرافات ہیں، نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے پاس اپنی گپ شپ کے لیے چار چار گھنٹے موجود ہیں، لیکن وقت نہیں تو قرآن کے لیے نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اعراض ہے، تکبر ہے قرآن کریم، تو تو نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، تو نے تکبر کیا تھا، تو کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا، بجوم القیامت طور الذین کذبوا علی اللہ وجوہ مسودہ، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہے اور اللہ پر جھوٹ منسوب کیا ہے، تم دیکھو گے انہیں تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ علیہ صفی جہنم مطول للمتکبرین، تو کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانا کافی نہیں ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یہ ہے متکبرین، جنہوں نے اللہ سے دعائیں نہ کی ہوں، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا ہو، جنہوں نے قرآن کی طرف توجہ نہ کی ہو، قرآن کے مقابلے میں کسی اور شے کو ترجیح دی ہو، ان کو بھی قرآن متکبرین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانا جہنم کے اندر ہے، اللہ اس جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس بحیرج اللہ الذین تقوا بمفازتی ہوں، اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، بچے اللہ کی نافرمانی سے، رجوع کر لی اللہ کی طرف، تھاما اس کی کتاب کو، ہدل للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کی ہدایت ہے قرآن، تو جو آگے اللہ کی طرف اس کی نافرمانی سے بچے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا، شاندار نجات دے دے گا انہیں۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی سختی نہیں پہنچے گی، بلا ہم یحزنون، اور وہ غمناک نہیں ہوں۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، یہ دو ہی نتائج ہیں قیامت کے اندر، جنت کا معاملہ، جہنم کا معاملہ، کیا کیفیات ہے اس جنت اور جہنم کی، ایک حدیث سے وضاحت ہمیں ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب معاملہ چکا دیا جائے گا تو پھر اللہ ایک معاملہ کریں گے ایسا کہ جس شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں عیش اور سکون اور آرام اور راحت سب کچھ دیکھا ہوگا، لیکن ہے جہنمی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جس کو جہنم کا ایک غوطہ دے کر واپس لے کر آؤ، فرشتہ کو حکم دیں گے، فرشتہ لے کر آئے گا، جہنم میں ڈالنا نہیں، غوطہ دے کے واپس لے کر آؤ۔ اب اللہ سے پوچھیں گے، بتاؤ تم نے دنیا میں کوئی سکون، کوئی راحت، کوئی آرام، کوئی عیاشی دیکھی تھی؟ وہ قسم کھا کے کہے گا، اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے کوئی سکون، کوئی آرام، کوئی راحت دنیا کے اندر نہیں دیکھی۔ یہ ہے اس جہنم کی ہولناکی کا معاملہ، ساری عیاشیاں، ساری راحتیں بھول جائے گا انسان جس نے دنیا میں نافرمانی کی۔ اس کے برعکس دوسرا بندہ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں سنگسی کی زندگی بسر کی ہوگی، قسم پرسی کی زندگی بسر کی ہوگی، متقی بندہ ہوگا، جنت کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جائے گا، مشکلات آئی ہوں گی دین کے راستے میں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہیں گے جاؤ اسے لے کر جاؤ اور جنت کے غوطہ دے کر لے کر آ جاؤ۔ فرشتے لے کر جائیں گے، اس کو واپس لے کر آئیں گے، اللہ پوچھے گا اس سے، کوئی تکلیف تم نے دنیا میں دیکھی، کوئی پریشانی تم کو آئی، کوئی مصیبت تم پر آئی؟ وہ کہے گا، اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے کوئی تکلیف دنیا میں نہیں دیکھی، کوئی پریشانی میں نے نہیں دیکھی۔ یہ ہے میرا اور آپ کا اصل معاملہ، دو ہی نتیجے آخرت کے اندر، جنت کے حوالے سے یا جہنم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی کتاب کو تھامنے اس کے احکامات پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ جہنم سے بچنا ہمارے لیے اس آخری عشرے میں رمضان میں آسان فرما دے، اور جنت کا اصول اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النساء: إنما التوبة على الذين انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار فاولئك اعتدنا لهم عذابا اليما وقال الله تعالى كما ورد في سوره المؤمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقال عليه الصلاة والتسليم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والتسليم أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب والبلاد الإسلامية اللهم أخرج اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والهنود من جزيرة العرب والبلاد الإسلامية اللهم ارزقنا حكومة صالحة عادلة ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيخنا ولمشائخنا ولمن له حق على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على
تنذر من اتبع
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية